بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی قدر، جو بنیادی بات میں زمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو جاوید صاحب کا اب وہ وقت ہو رہا ہے، میں اعلان کر دوں کہ آج کا جو پروگرام ہے بنیادی طور پہ وہ اس کا موضوع یہ ہے کہ عراق پر امریکی حملہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے. میں جاوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو کا آغاز کریں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، سانحہ افغانستان کے بعد ہم مسلمانوں کو اس پچھلے مہینے میں ایک دوسرے بڑے صدمے سے گزرنا پڑا ہے. ہر حساس مسلمان کا دل اس پر رنجیدہ ہے. بچے، بوڑھے، جوان، ہماری ہی قوم سے تعلق رکھنے والے بچے، بوڑھے اور جوان، ان کے جسموں کے پرخشے اڑتے دیکھے ہیں. ایک ایسی سرزمین جس کے ساتھ ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں، ہماری تاریخ وابستہ ہے، جس میں ہماری بڑی جلیل القدر ہستیاں آسودہ خاک ہیں، اس پر اس دور کی ایک بڑی سپر پاور حملہ آور ہوئی ہے اور اب کم و بیش اس کا قبضہ اس پر مستحکم ہو چکا ہے. اس بڑے حادثے کا پس منظر کیا ہے، اس کو ہم مسلمانوں کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے تھا اور اب دیکھنا چاہیے. ہم نے یہ حادثہ اور اس سے پہلے کے حوادث پیدا کرنے میں خود کیا کردار ادا کیا ہے، اور آنے والے دور میں اگر یہی رویہ قائم رہا تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں. میں ان چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے مقامات بھی آئیں جو ہمارے جذبات کے خلاف ہوں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے ہمیں جس چیز کی تربیت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی روشنی میں، علم و عقل کی روشنی میں چیزوں کا جائزہ لیں، کسی چیز کو بھی اپنے لیے جذبات اور تعصبات کا مسئلہ نہ بنائیں بلکہ بہت بیلاگ طریقے سے اسے دیکھنے کی کوشش کریں. اس میں اگر ہمارے لیے کوئی عبرت کے اسباق ہوں تو انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے سنن کو سمجھنے میں اس سے کچھ مدد ملتی ہو تو اپنے پروردگار کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اس کے بارے میں کیا رہنمائی دے سکتے ہیں. یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں ہے. پچھلے تین 400 سال کے دوران میں بار بار اس طرح کے سانحے ہوئے ہیں. اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ یہ بات مانیں گے کہ ہماری قیادت نے، عام مسلمانوں نے ان مواقع پر جو رویے اختیار کیے وہ کم و بیش یکساں، یعنی ان میں کوئی خاص فرق نہ پہلے واقع ہوا نہ واقع ہوا. ہندوستان میں قریب کی تاریخ کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو جنگ آزادی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا. اس سے پہلے بعض یو پی کے علاقوں میں لوگوں نے جہاد کا علم بلند کیا، اس میں بڑے حوادث ہوئے. سید احمد شہید نے ہندوستان میں سکھوں کے خلاف ایک بڑا اقدام کیا اور تحریک مجاہدین منظم کی، اس کے کچھ نتائج نکلے. اسی طرح اور بہت سے ایسے واقعات و حوادث ہوئے کہ جن میں جذبات آسمان پر پہنچے، بڑی توقعات وابستہ کی گئیں. معلوم ہوا کہ اسی ایک واقعے میں در حقیقت ہماری نشت ثانیہ کے سارے خوابوں کی تعبیر مضمر ہے، لیکن خواب تھا جو کچھ کو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، کوئی چیز بعد میں قائم نہیں رہی. ایک شدید مایوسی آپ پچھلی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں اس کے بعد پیدا ہوئی. پھر اس مایوسی سے بہت سی نئی قوتیں اٹھیں، انہوں نے اس مایوسی کی کچھ تعبیریں کیں، وہ تعبیریں پھر کئی نئی تحریکوں کا باعث بنی. تو یہ ایک پوری داستان ہے، اس داستان ہی کا ایک باب ہے جو ہم نے خود اپنے سامنے ان دنوں ورق لٹتے دیکھا ہے، اور اس درماندگی اور اس عجز کے ساتھ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے کوئی تماشا دیکھنے والا تماشا دیکھتا ہے. موجودہ زمانے میں جدید ٹیکنالوجی نے ہر چیز گھر میں پہنچا دی ہے، آپ جنگ بھی ہو رہی ہے اور میلوں کے فاصلے پر ہو رہی ہے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بے بسی کے ساتھ ایک پوری قوم تباہ ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسانوں کے پکش اڑ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحراؤں میں فوجیں کس طریقے سے پیش قدمی کر رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے کیا رد عمل سامنے آ رہے ہیں. ممکن ہے کہ قدیم تاریخ کے بہت سے ایسے سانحے ہوں کہ جن کو اس طرح لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن اس زمانے میں ہم نے اس کو اسی طرح دیکھا ہے. اور میں اپنے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہر درد مند مسلمان کے ساتھ یہی چیز ہوئی ہوگی کہ اس نے اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو ایک تماشائی کی جگہ پر محسوس کیا، جیسے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ رو بھی نہیں سکتا، وہ اپنا درد بھی نہیں بیان کر سکتا، وہ اپنے اوپر ہنس بھی نہیں سکتا، وہ کسی کو توجہ بھی نہیں دلا سکتا، وہ اس کو روک بھی نہیں سکتا، وہ اس میں کوئی کردار بھی ادا نہیں کر سکتا. بس یہ ہے کہ دیکھ سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا چیخ سکتا ہے، اپنے پروردگار کو پکار سکتا ہے، کہہ سکتا ہے اس سے کہ اس دنیا کے اوپر تو پروردگار معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی حکومت قائم ہے، یہ تیری دنیا ہے، تو کہاں ہے. یعنی اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی کہ جو کوئی درد مند اور حساس انسان کر سکتا ہو. یہ صورتحال مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور مسلمانوں ہی نہیں بلکہ دنیا میں اس سے پہلے جن اقوام کے ساتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، یعنی یہ واقعہ صرف ہمارے ساتھ نہیں گزرا، اس سے پہلے دنیا کی دوسری اقوام کے ساتھ بھی اسی سے ملتے جلتے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ تجزیہ اس کا ہونا چاہیے، اور اس میں ایک مختصر نشست میں شاید میں کچھ بہت خدمت تو نہ کر سکوں، لیکن اپنا زاویہ نظر ضرور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. خواتین و حضرات، اس دنیا میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جانوروں کے مقابلے میں چند غیر معمولی خصوصیت رکھتا ہے. ان میں سے ایک بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جس وقت یہ چیزوں کے بارے میں غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو صرف اتنا ہی نہیں کرتا کہ اپنی جبلتوں کی ایک دنیا آباد کیے رہتا ہے، بلکہ اس کے اندر سے نظریات وجود پذیر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے رسوم و رواج کو نئی جہت دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے لیے بعض ایسی امتیازات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو دوسروں کے مقابلے میں اس کو نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں. یہ چیز ہے جس کو ہم انسانی تہذیب سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کسی موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں ہی کا ایک گروہ وحشت سے نکل رہا ہے، اس نے چیزوں کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اس کے لباس پر، لباس کی تراش خراش پر، اٹھنے بیٹھنے پر، اس کے آداب پر، اس کے ملنے جلنے پر، اس کے دوسروں سے معاملہ کرنے پر ایک نئی چھاپ نمودار ہو رہی ہے، اور اس سے کچھ امتیازی خصوصیات کسی فرد کی اور فرد سے آگے بڑھ کر کسی گروہ کی بننا شروع ہو گئی ہے. یہی چیز ہے کہ جو انسانوں کے مابین بتدریج امتیاز پیدا کر لیتی ہے. یعنی شیر ہیں, چیتے ہیں, گھوڑے گدے ہیں, ان کے رنگ مختلف ہو جائیں گے, چند جبلی خصوصیات مختلف ہو جائیں گی, لیکن انسان اپنے اندر بعض اوقات اس طرح کے سارے اشتراکات رکھنے کے باوجود تہذیبی اعتبار سے مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا پورا وجود ایک بالکل مختلف سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ ایک مختلف سانچے میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس کے اندر وہ چیز پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور صلاحیت انسان کو دی گئی ہے. وہ صلاحیت یہ ہے کہ وہ اپنی اس تہذیب کو نشو نما دینے کے لیے, اس کو تمدن میں بدلنے کے لیے, اس کے ذریعے سے اپنی گرد و پیش کی دنیا میں کچھ تغیرات کرنے کے لیے جو کچھ اس کو مادی کائنات دستیاب ہے اس میں توانائی کے نئے ذرائع دریافت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ نئے ذرائع دریافت کرنا شروع کر دیتا ہے بلکہ مادے کو توانائی میں بدلنے کی نئی نئی صورتیں بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو دو چیزیں ہیں, یہ دونوں چیزیں مل کر جانوروں کے مقابلے میں انسان کی پوری فطرت کو ایک دوسرے زاویے سے سامنے لاتی ہیں. یعنی وہ اس دنیا کے اندر جس جگہ پیدا کیا گیا ہے وہیں نہیں رہتا, اس سے آگے بڑھ کر یہ سارے کام انجام دینا شروع کر دیتا ہے. وہ لوہے کا ایک ٹکڑا پکڑتا ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد ایک ہتھیار میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ زمین سے تیل نکالتا ہے اور نکال کر اس کو ایک گاڑی بنانے میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ہواؤں پر تصرف حاصل کر لیتا ہے, فضاؤں پر تصرف حاصل کر لیتا ہے, پانی پر تصرف حاصل کر لیتا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے حیرت انگیز چیزیں وجود میں لانا شروع کر دیتا ہے. یہ جو موجودہ زمانے میں جو کچھ وجود میں آیا ہے یہ تو حیرت انگیز ہے ہی. اس سے پہلے بھی انسانی تمدن کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ وہ سفر بہت سست تھا, اس میں یہ تیز گامی نہیں تھی, لیکن تہذیب کی تشکیل کا کام مختلف زاویوں سے مختلف قومیں مختلف تمدن انجام دے رہے تھے, اور توانائی کے ذرائع کی دریافت ہی در حقیقت ان کے درمیان کچھ وصل و فصل کے مسائل پیدا کر رہی تھی. یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک تیسری چیز انسانیت کے اندر مشترک طور پر موجود ہے, وہ فرد میں بھی موجود ہے. اور فرد جب ایک جماعت, ایک نظم, ایک ریاست, ایک قوم, ایک تہذیب بنتا ہے تو اس وقت بھی اس میں موجود ہوتی ہے. وہ اس کی تفوق کی جبلت ہے, وہ دوسروں پر اپنے آپ کو برتر دیکھنا چاہتا ہے اور برتر رہنا چاہتا ہے. اور یہ جو برتری کی خواہش ہے یہ اتنی غیر معمولی ہے کہ اگر کبھی آپ اندر اتر کر تجزیہ کریں تو یہ معمولی سے معمولی انسانوں کے اندر بھی اسی طریقے سے روبہ عمل ہوتی ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر بڑے سے بڑے لوگوں میں بھی اسی طرح روبہ عمل ہوتی ہے. اسی کے شاخسانے اور اسی کے کارخانے ہیں جس سے تہذیب اور تمدن کے بے شمار مظاہر بدلتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک حد میں ہوتی ہے تو اپنے اندر کچھ جمالیات رکھتی ہے, حسن رکھتی ہے, اور کسی حد تک انسان کے لیے اعتزاز کا باعث بنتی ہے. یہ اپنے حدود سے آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے تو وحشت بنتی ہے, اور اسی انسان کو تہذیب کے سارے لبادے اوڑھنے کے باوجود جانور بنانا شروع کر دیتی ہے, اور پھر معلوم نہیں اس مقام تک لے جاتی ہے کہ جس مقام پر جا کر جس طرح کے میں نے عرض کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اوپر مہذب انسانوں کے لیے ابلیس کی حکومت قائم ہو گئی. یہ جو سارا عمل ہے انسانی زندگی میں اور انسانی تاریخ میں, آپ اس کو مختلف ادوار میں دیکھ سکتے ہیں. اصل میں اسی عمل کا ایک نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ تفوق, برتری مجھے حاصل کرنی, آگے بڑھنا ہے, دوسروں کے اوپر اپنے کسی نہ کسی نمایاں خصوصیت اور امتیاز کو بالکل مستحکم طریقے پہ وارد کر دینا ہے, ان کو اسے ماننے پر مجبور کر دینا ہے, اعتراف کرنے پر مجبور کر دینا ہے. یہ جو چیز ہے, آپ فرد کو بھی دیکھیں گے اگر, یعنی اپنے گرد و پیش کا کبھی جائزہ لے کر دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ماہرین نفسیات ٹھیک کہتے ہیں کہ انسان کے ارتقاء میں بڑے ڈرائیو کا کام کرتی ہے, یعنی یہ اس کے لیے بڑا محرک ہوتی ہے, یہی اس کو آگے بڑھاتی ہے. لیکن یہی آگے بڑھانے والی چیز چونکہ دوسرے لوگوں پر تفوق پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات وحشت میں بدل جاتی ہے. انسانی تہذیب کے ارتقاء میں جب انسان نے قبائل کی شکل میں رہنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے کچھ لوگ نمایاں ہوئے کہ وہ اس کی قیادت کریں, تو پہلے ان قوموں کے اندر تفوق کی ایک جبلت نمایاں ہوئی, اور اس کے نتیجے میں ان کی اپنی سرداریاں, ان کی اپنی قوتیں دوسروں کو دبانے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی. یہ جو آپ نے مثال کے طور پر میں قدیم تاریخ میں جانے کی بجائے اور اس کی مثالیں دینے کے بجائے یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ عامر لوگ کیا ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص ہے, اقتدار اس کو مل گیا ہے, اپنی قوم پر اقتدار مل گیا ہے, اور اس کے بعد وہ کیا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ گلی گلی اس کے مجسمے لگے ہوں, ہر شخص اس کو سلام کرے, اس کی ایک آواز پر لوگ جھک جائیں, کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت نہ کر سکے, کسی میں سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو, وہ جو کہے مانا جائے, جس طرف اشارہ کرے اس کے اشارہ ابرو پر ایک پوری کی پوری کائنات تبدیل ہو جائے. یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان میں بعض اوقات نمودار ہوتا ہے، اور انسان میں جب اس کے پاس اقتدار بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ ذرائع اور وسائل بھی ہوتے ہیں تو بڑی قوت کے ساتھ نمودار ہو کے وہ چیز بن جاتا ہے، جس کے کچھ مظاہرے ہم نے اس پچھلے عرصے کے دوران میں خود اپنے سامنے دیکھے، اور انسانی تاریخ میں تو اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں. یہی چیز اس سے آگے بڑھتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات ایک پوری قوم کی نفسیات بن جاتی ہے، اور جب ایک پوری قوم کی نفسیات بن جاتی ہے تو پھر اس قوم کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس تہذیبی لحاظ سے دوسروں کے مقابلے میں برتر ہونے کا احساس بھی ہے، اس نے توانائی کے برتر ذرائع دریافت بھی کر لیے ہیں، اور تفوق کی جبلت اندر سے زور کر رہی ہے کہ وہ دوسروں پر اپنا نحاب قائم کرے تو وہ آگے بڑھتی ہے. یہ اسکندر اٹھا اور اس نے اٹھ کر ہندوستان پر تک پہ تاخت کر دی، دارا کی سلطنت معلوم نے کہاں کہاں تک پھیل گئی، سیزر نے معلوم نے کن دنیاؤں کو فتح کر لیا، ہنیبال نے معلوم نے کیا کیا کارنامے انجام دے دیے. یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جن جگہوں پر وہ پیدا ہوئے تھے، جن قوموں میں ان کو اقتدار حاصل ہوا تھا، وہ اگر چاہتے تو وہیں رہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس تہذیبی برتری کی کچھ علامات نمایاں ہو گئی ہیں، جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر اپنا تفوق قائم کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس مقصد کے لیے باقی دنیا ان کے سامنے سررگو ہو سکتی ہے، تو نکل کھڑے ہوئے. اور آپ دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں اس چیز کا ظہور ہوتا ہے تو ہمیں کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن قدیم تاریخ پڑھتے ہوئے ہم ان فاتحین کی فتوحات کے افسانے کتنے شوق سے پڑھتے ہیں. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس سے بھی حد اٹھا رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں فاتح اٹھا، اٹھ کے اپنے ملک کی سلطنت نکلا، اس نے فلاں کو اس میدان جنگ میں شکست دی، فلاں کو اس میدان جنگ میں شکست دی، وہ ملکوں کو تاخت کرتا ہوا، قوموں کو رونتا ہوا فلاں علاقے تک پہنچ گیا، فلاں زمانے کو اس نے فتح کر لیا، یہ ہوا وہ ہوا. اس کے بعد ظاہر بات ہے گھر کمالے راز والے وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ہوتا. اب اس کا ایک نتیجہ دنیا کی تاریخ میں خاص دور میں آ کر، یعنی کم و بیش پچھلے 4-5 ہزار سال میں ہم نے اس کے مظاہر دیکھے ہیں، یہ نکلا ہے کہ دنیا ذرا قریب ہوئی ہے، اور جب قریب ہوئی ہے تو وقتاً فوقتاً دنیا میں بعض سپر پاورز وجود میں آ گئی، یعنی ایسی سلطنتیں وجود میں آ گئی ہیں کہ جن سلطنتوں نے جتنا ممکن حد تک اپنا دائرہ بڑھانا چاہا بڑھا لیا، اس کے بعد باقی دنیا کو خواہی نہ خواہی ان کے ساتھ معاملہ کر کے رہنا پڑا. سلطنت ایران، سلطنت روما، اور اس کے بعد خود مسلمانوں کی مختلف سلطنتیں، جیسے عباسیوں کی سلطنت، جیسے اندلس میں امویوں کی سلطنت، جس طرح اس کے بعد عثمانیوں کی سلطنت، ہمارے ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت، یعنی یہ جو مختلف سلطنتیں ہیں، یہ جب اس طریقے سے قائم ہوئی ہیں تو آپ اگر دیکھیں گے تو وہی تینوں اجزاء ہیں جو ان میں بھی کار فرما نظر آئیں گے. دوسروں کے مقابلے میں تہذیبی برتری کا احساس ہوگا. اس تہذیبی برتری کے ساتھ یہ بات بھی لازمن ہوگی کہ توانائی کے ذرائع پر یا زیادہ کنٹرول ہوگا یا اس کی برتر صورتیں قابو میں آ گئی ہوں گی. یعنی ممکن ہے کہ پتھر کے ہتھیاروں نے لوہے کے ہتھیاروں کی شکل اختیار کر لی ہو، ممکن ہے کہ لوہے کے ہتھیاروں نے آگے بڑھ کر کچھ کشتیوں اور بادبانی جہازوں کی صورت اختیار کر لی، اور ممکن ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر کسی بڑی بحری بیڑے کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہوں، اور ممکن ہے کہ فضاؤں پر کسی کو پرانی قائم ہو گئی ہو. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ، اور پھر تفوق کی وہی جبلت. عثمانیوں کا عالم پوری دنیا پر لہرا رہا ہے، وہ جدھر دیکھتے ہیں دنیا ان کے سامنے سرنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جس قوم سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، جس کی نفسیات سے ان کا توازن قائم ہو جاتا ہے، جس سے وہ ہمانگ ہوتے ہیں، وہ اس کو برا نہیں محسوس کرتے. یعنی آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ عثمانی سلطان نے ہنگری کو پامال کر دی، اس نے آسٹریا فتح کر لیا، اس نے البانیا کے اوپر اپنا عالم لہرا دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا کہنے، یعنی ہماری فتوحات آگے بڑھ رہی ہیں. اب وہی چیزیں جو ہیں وہ جن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو ایک بالکل دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے وہ ظلم ہوتا ہے، ان کے لیے وہ بربریت ہوتی ہے، ان کے لیے وہ وحشت ہوتی ہے، ان کے لیے وہ جو لرز ہوتی ہے، ان کے لیے ملک گیری ہوتی ہے، یعنی ان کے ہاں اس کے لیے ایک دوسری اصطلاحات وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک پورا عمل ہے جو انسانی تاریخ کے دوران میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس سارے عمل کے دوران میں جس چیز کو بنیاد بنایا ہے، یعنی انہوں نے اس عمل کو جیسے کہ یہ ہو رہا ہے اس کو تو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ شاید انسان جب تک انسان ہے، جب تک وہ ایک تہذیبی حیوان کی حیثیت رکھتا ہے، جب تک اس کی فطرت اس نوعیت کی ہے کہ وہ نئے ذرائع دریافت کر کے دوسروں کو اپنا تفوق قائم کرتا چلا جاتا ہے، اس عمل کو تو نہیں چھیڑا جا سکتا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جہاں سے تفوق کی یہ جبلت وحشت کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کو اپنا مخاطب بناتے ہیں، اور مخاطب بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ فرد کی حیثیت سے بھی اور اجتماع کی حیثیت سے بھی اس کو اخلاقی حدود کا پابند کرنا، یعنی اخلاقی حدود کا پابند کرنا، اسی چیز کو ہماری دینی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں وہ، یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آلائشیں آتی ہیں انسان کے اوپر، بڑھتا ہے آگے جب وہ تفوق حاصل کرتا ہے، برتری حاصل کرتا ہے، جو آلائشیں آتی ہیں، جو وحشت پیدا ہوتی ہے، اس کو ان حدود کا پابند رکھا جائے جو اخلاق کے اندر مسلمہ حدود ہیں، جن حدود کی انبیاء علیہ السلام تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. اس کے لیے وہ فرد کو بھی مخاطب کرتے ہیں. یعنی فرد دیکھیے اپنے اپنے دائرے کے اندر، وہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا ہوتا ہے، کچھ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے، کچھ رشتوں میں بڑا ہوتا ہے، کچھ رشتوں میں چھوٹا ہوتا ہے، کچھ برادریوں میں بڑا ہوتا ہے، کچھ برادریوں میں چھوٹا ہوتا ہے. برادریاں مل کر دوسری برادریوں کے معاملے میں ایک تفوق اور برتری کی جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں اور کچھ ان سے نیچے ہوتی ہیں. اس کے بعد قومیں اور اس کے بعد سلطنتیں اور پھر سپر پاورز، جن کے ذریعے سے اس دنیا کا نظم جب سے ہم دیکھ رہے ہیں چلتا چلا آ رہا ہے. تو ان سب موقعوں کے اوپر انبیاء علیہ السلام یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ انسان کو فرد اور اجتماع دونوں اعتبارات سے مخاطب کر کے اس کو وہ اخلاقی حدود بتائیں جن کے اندر اس کو رہ کر کوئی کام کرنا چاہیے. چنانچہ جنگ بھی ہوتی ہے، جدال بھی ہوتے ہیں، حملے بھی ہوتے ہیں، دوسری قوموں کو مفتو بھی کیا جاتا رہا ہے. تو ہم ایک ہی اصول ہے جس کی بنیاد پر اس کے بارے میں یا مطمئن ہوتے ہیں یا مضطرب ہوتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کام کا کوئی اخلاقی جواز ہے. یعنی یہ اگر اقدام کیا جا رہا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو مار دیا جائے، یہ ایک بڑا جرم ہے، غیر معمولی جرم ہے. یہی کام ایک جج جب مسند پر بیٹھ کر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے انصاف کیا. ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک انسان کے قتل کا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اس کی گردن میں پھانسی کا رسہ ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس کے پاس حق تھا کیونکہ اس نے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کام کیا ہے. تو انصاف کے لیے اور ظلم و عدوان کے خلاف جب قومیں اقدام کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس اقدام کے لیے اخلاقی جواز. چنانچہ ہمارے ہاں یعنی ہمارے دین میں جنگ و جدال کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا. خود ہمارے پیغمبر نے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارے دوسرے پیغمبروں نے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور بعض دوسرے پیغمبروں نے بھی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جن میں انہوں نے تلوار اٹھائی ہے. تو کیا چیز ہے کہ جو آج کسی کے تلوار اٹھانے اور ان کے تلوار اٹھانے کو ممتاز کرتی ہے؟ کیا چیز ہے کہ جو اسی جنگ کو ایک مقدس کام بنا دیتی ہے اور اسی کو ایک قابل نفرت چیز بنا دیتی ہے؟ وہ کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ تو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ معلوم کریں گے کہ اس میں کوئی چیز اس کے سوا نہیں ہے کہ ایک چیز ایک اقدام کے لیے اخلاقی جواز رکھتی ہے اور دوسری چیز اخلاقی جواز اپنے اندر نہیں رکھتی. چنانچہ ہمارے ہاں دین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہے، صحابہ اکرام نے تلوار اٹھائی ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے صالحین نے تلوار اٹھائی ہے. بلکہ قرآن نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے جنگ و جدال اور قتال کے لیے اقدامات کیے ہیں. کس اصول پر کیے ہیں؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اگر تو کسی اخلاقی قدر کو قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اگر کسی انصاف اور عدل کے اصول کو قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اگر انسانوں کو امن دینے کے لیے کیا گیا ہے، اگر کسی فساد کا کلا کما کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تو انسانی ضمیر مطمئن ہوتا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ وہ چیز ہے. یعنی ایک مجرم کے خلاف جب اقدام کیا جاتا ہے تو ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک قدرت کے قانون کے مطابق کر دیا گیا ہے، لیکن جب ظلم کرنے کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے تو پھر اس کے اخلاقی جواز کے اوپر کوئی مطمئن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو تہذیبوں کے اندر جو تفوق کا عمل ہے اور دوسروں پر چڑھ دوڑنے کا عمل ہے اور اپنی برتری قائم کرنے کا عمل ہے، یہ عمل بالکل ایسی ایک جبلت ہے جیسی کہ حیوانی جبلتیں ہوتی ہیں. اگر اس کے اندر جو پوٹینشیل کار فرما ہے وہ کسی اخلاقی جواز کے ساتھ اقدام کرتا ہے تو لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا بھی ممکن ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ قابل تحسین اقدام بن جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو قابل نفرت اقدام بن جاتا ہے. اور پھر انسان ایک لمبے عرصے تک یہ محسوس کرتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ خود انسانیت کے نام پر وحشت کا ارتکاب کیا گیا. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھ دیا ہے جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں کے جنگ و جدال کے اقدامات یا قوموں کے خلاف اقدامات میں وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کو ایک بہتر کام بنا دیتی ہے، اور کیا چیز ہے کہ جو اس کو ایک قابل نفرت کام بنا دیتی ہے. ہم مسلمان دنیا کے اندر جب اس مقام پر پہنچے اور ایک برتری کے مقام پر اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے لحاظ سے کھڑے ہوئے، تو ہم نے بھی دنیا کی بہت سی قوموں کے خلاف اس نوعیت کے اقدامات کیے. ہمارے اقدامات بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا اسی دقت نظر کے ساتھ جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ کیا وہ اس اخلاقی جواز کے حد میں آتے تھے کہ جس کا ہم دوسروں کے اقدامات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور دوسروں کے اقدامات کو بھی اسی اصول کے اوپر رکھ کر دیکھا جائے کہ کیا وہ اس دائرے کے اندر آتے ہیں جس دائرے کے اندر ان کو آنا چاہیے. چنانچہ اس موقع پر جبکہ ہم ایک صدمے کی کیفیت میں ہیں اور ایک بڑا حادثہ ہمارے ساتھ گزرا ہے، اور ہماری ہی ایک سرزمین، ہماری تاریخ سے وابستہ ایک سرزمین، ہمارے جذبات سے وابستہ ایک سرزمین پر ایک دوسری قوم کا قبضہ ہوا ہے، اور جب کہ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے مسائل اور معاملات بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں، تو یہ چیز سب سے پہلے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس معاملے کی نوعیت کو متعین کر کے دیکھ لیں. اس معاملے کی نوعیت کو متعین کرنے کے معاملے میں اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پوری کی پوری انسانیت نے بھی ایک فتویٰ دیا ہے، اور اگر آپ اس کو دو لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کو اگر آپ کسی جگہ رکھ کر دیکھ سکتے ہیں تو اسی جگہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں جس کا میں نے انسانی تاریخ میں پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یعنی ایک تہذیب اپنی برتری کی نفسیات میں مبتلا ہے، ایک تہذیب کو توانائی کے ذرائع پر غیر معمولی قدرت حاصل ہو گئی ہے، اس نے اپنی اس قدرت سے ایک سپر پاور کی حیثیت حاصل کر لی ہے. ایک سپر پاور کی حیثیت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی اس برتری کو قائم رکھنا چاہتی ہے، اور یہ دنیا کے اندر جتنی سپر پاورز بھی رہی ہیں، اور اس میں مسلمان مستثنا نہیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی سپر پاورز بھی رہی ہیں ان کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ اب ہم اپنی اس تہذیبی قوت کو برقرار رکھیں گے، اب کسی چیلنج کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، مستقبل میں جہاں جہاں چیلنج پیدا ہونے کا امکان ہے اس کے راستے بند کر دیں گے، جس جگہ سے خطرہ ہو سکتا ہے اس خطرے کا سد باب کر دیں گے، ہم اپنے مقابلے میں کسی اور قوت کو آسانی کے ساتھ اٹھنے نہیں دیں گے. یعنی یہ چیز جو ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس سے در حقیقت فتوحات، ملک گیری، برتری، تفوق، وحشت، اقدامات، تہذیبوں کا آگے بڑھنا، جنگ و جدال کے بازار گرم کرنا، قوموں کو رون ڈالنا، یہ وجود میں آتا رہا ہے. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہی چیز اگر کسی اخلاقی جواز کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو تو پھر یہ انبیاء علیہ السلام کا، صالحین کا عمل بن جاتی ہے. چنانچہ اس معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری کی پوری، یعنی افغانستان پر جب حملہ ہوا ہے تو چونکہ معاملات کی نوعیت اس طرح کی بن گئی تھی کہ اس میں دو رائے ہو سکتی تھیں، لیکن انسانیت نے بحثیت مجموعی اس موقع کے اوپر، اس میں کسی مذہب کی تفریق نہیں رہی ہے، یعنی وہ مسیحی ہو، وہ بدھ ہو، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، بحثیت مجموعی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس اقدام کے پیچھے کوئی اخلاقی جواز نہیں، یعنی یہ ٹھیک ٹھیک اسی جگہ سے پیدا ہوا ہے جس جگہ سے برتر تہذیبوں اور سپر پاورز کے اقدامات پیدا ہوا کرتے ہیں. اب اگر یہ بات جو ہے یہ مزید کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی، آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، میں بھی محسوس کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ایک دوسرے پہلو سے بھی جائزہ لے لینا چاہیے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے کوئی آج امریکہ کے معاملے میں نئی چیز نہیں ہے. یعنی اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر مجھے اجازت دیں آپ تو میں یہ عرض کروں گا کہ خود ہم مسلمانوں میں، مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت سے، بعد میں ان کے جو مختلف خاندان حکمران ہوئے ان کے اقدامات کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بنو امیہ کے بعض اقدامات بھی، بنو عباس کے بعض اقدامات بھی، اور عثمانیوں کے بہت سے اقدامات، اور پھر جو سلطانیہ قائم ہوئی جس میں خوارزم شاہ کے اقدامات ہیں، جس میں مغلوں کے اقدامات ہیں، جس میں اور بہت سے اقوام کے اقدامات ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو آپ سب ان اقدامات کے اندر یہی ایک چیز دیکھیں گے. یعنی یہی ایک چیز ہے جو آپ دیکھیں گے، ایک برتر قوت ہے، دنیا پر اس کا غلبہ قائم ہے، اس کے پاس توانائی کے برتر ذرائع ہیں، اس نے دنیا میں ایک بڑی سلطنت قائم کر لی ہے. اب وہ محسوس کرتی ہے، وہ طاقت محسوس کرتی ہے کہ کسی جگہ پر خطرے کا امکان ہے، وہ طاقت محسوس کرتی ہے کہ اسے وہاں ہونا چاہیے، وہ طاقت محسوس کرتی ہے کہ اس کے مستقبل کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ اسے وہاں ہونا چاہیے. اس نے توانائی کے کچھ ذرائع ایسے ہیں کہ جن کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ مستقبل کی کسی ابھرتی ہوئی طاقت کے بارے میں یہ خیال کرتی ہے کہ اس کا گھراؤ کرنے کے لیے اس مقام پر اسے ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے اس اصول کے اوپر مسلمانوں نے بھی اپنی تاریخ میں بہت سے اقدامات کیے، اس اصول کے اوپر سلطنت روما نے بھی اپنی تاریخ میں بہت سے اقدامات کیے ہیں، اس اصول پر ایرانیوں نے بھی اپنی تاریخ میں بہت سے اقدامات کیے ہیں، اور اس اصول کے اوپر برطانیہ عظمیٰ جب دنیا میں ایک سپر پاور تھی اس نے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں، اور اسی اصول کے اوپر امریکہ نے بھی اس وقت اور اس سے پہلے بہت سے اقدامات کیے ہیں. یہ اس زمانے میں کچھ بہت اجنبی کیوں لگے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی دوسری جنگ عظیم ہوئی تو یہ جنگ عظیم اگر آپ اس کے پس منظر کا مطالعہ کریں تو اس وقت دنیا کے اندر جو ہماری سلطنت کے ختم ہونے کے بعد سپر پاورز وجود میں آ رہی تھیں، یعنی ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک بڑی سپر پاور ختم ہو رہی ہوتی ہے اور پھر مختلف قوتیں ایک کشمکش پیدا کرتی ہیں کہ اب کس کو آگے بڑھنا ہے۔ آپ اس زمانے کی اگر تاریخ دیکھیں تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ ایک طرف برطانیہ عظمیٰ ہے جو اپنی بحری طاقت کے بلبوتے پر، دوسری جانب فرانس اسی نوعیت کی طاقت کے بلبوتے پر، تیسرے برندیزی اسی طاقت کے بلبوتے کو پوری دنیا پچھا رہے تھے اور مختلف جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، ہماری سلطنت کے حصے بکھرے کر کے مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی سلطنتوں کو بڑھانا شروع کر دیا تھا، ایک جزیرہ نما سے اٹھ کے بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہونے کا عمل شروع تھا۔ اس کے پیچھے وہی محرکات تھے، چونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ اجنبیت محسوس نہیں کرتے تھے، اس میں تو یہ تھا کہ بابر گھوڑے پر سوار ہو کے آیا، اس نے ابراہیم لودھی کی شکست دی، اس کے بعد ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی، لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس میں اخلاقی جواز وہ اتنا زیر بحث نہیں آتا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ جو سلطنتیں جس زمانے میں ہماری جگہ لینے کی کوشش کر رہی تھیں، تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ خود ان کے اپنے ہاتھ سے دو قوتوں نے ان کو چیلنج کر دیا، یعنی یہ اپنے حصے بکھرے کرنے، آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کی تاریخ جن لوگوں نے پڑھی ہے کہ یہاں خود ہندوستان کی سرزمین پر فرانسیسیوں میں اور انگریزوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، اسی طرح سے انڈونیشیا اور اس کے مختلف مقامات کا آپ معلوم ہے، برندیزیوں نے لڑ بھڑ کر ہی اپنا اقدار قائم کیا، تو ایک تقسیم ہو گئی تھی کہ یہ کچھ ہماری کالونیز ہیں ان میں ہم اپنا تفوق قائم کر لیں گے، اب ذرا کچھ وقت لگنا تھا کہ ان میں مزید آگے کون بڑھتا ہے، زیادہ برتر طاقت کون بنتا ہے، اور اس میں بھی یہ بالکل واضح تھا کہ برطانیہ عظمیٰ کو یک گنا برتری حاصل ہے باقی قوتوں پر، کہ اس دوران میں خود مسولینی کی طرف سے اطالیہ سے اور جرمنی ہٹلر کی طرف سے جرمنی سے خود ان کو چیلنج کر دیا گیا، اور جب چیلنج کیا گیا تو ایک بڑی جنگ وجود میں آئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ ان میں سے پہلی جنگ کے بعد بھی یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ طے کرنے کی کوشش کی، لوگ اس کو عام طور پر بیان کریں دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کی، یہ طے کرنے کی کوشش کی کہ آپس میں لڑ کر نہ مرا جائے، یعنی دنیا کے اندر اگر ایک قوت وجود میں آ گئی ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ذرا 19, 20, 18, 17 کے فرق پر زیادہ قوتیں موجود تھیں، تو وہ آپس میں کیا چیز طے کر لیں کہ اگر کسی موقع کے اوپر کچھ مفادات کا ٹکراؤ ہو جائے تو بیٹھ کر طے کر لیا جائے، اگر کچھ لینے دینے پر معاملہ ہو سکے تو یہ کر لیا جائے، تاکہ جتنے بڑے پیمانے پر دونوں جنگ عظیم میں نقصان ہوا تھا وہ نقصان نہ ہونے پائے۔ تو پہلے آپ کو معلوم ہے کہ لیگ آف نیشنز اسی مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی، جس پر علامہ اقبال نے تبصرہ کیا تھا کہ من عظیم بیشنا دانم کے کفن دوزے چند بہرے تقسیم اور قبور انجمن ساختہ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ کچھ کفن چوروں نے مل کے قبروں کی تقسیم کے لیے ایک انجمن بنا لی، من عظیم بیشنا دانم کے کفن دوزے چند بہرے تقسیم اور قبور انجمن ساختہ۔ تو وہ خیر کچھ دیر کے بعد جو اس میں مختلف طاقتوں کے لو اور دو کے توازن کے مسائل تھے وہ ٹھیک طرح سے قائم نہیں رہ سکے، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے ختم ہو جانے کے بعد پھر ان لوگوں نے دوسری جنگ عظیم کے حوادث اور تجربات کو سامنے رکھا، پھر یہ اقوام متحدہ وجود میں آئی۔ اقوام متحدہ جب وجود میں آئی تو یہ تاثر دینے کی پوری دنیا کو کوشش کی گئی کہ یہ ایک ایسی انجمن ہے کہ جس نے انسانی حقوق کی علمبردار انجمن کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور دنیا کو انصاف دینے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے اب جھگڑے امن کے ساتھ چکائے جائیں گے۔ یہ ایک ضرورت تھی، پروپیگنڈے کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، ورنہ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اس میں پانچ طاقتوں کو ویٹو کا حق حاصل، گویا ویٹو کے حق کے معنی کیا ہے، اس کے معنی یہ تھے کہ اگر ان پانچوں کے درمیان مفادات کی تقسیم کے معاملے میں اتفاق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اتفاق نہیں ہے تو پھر کوئی ایک دوسرے کو منمانی نہیں کرنے دے گا، یعنی یہ بھی گویا ایک طرح کی تقسیم تھی۔ یہ تقسیم چلتی رہی اور زیادہ دیر نہیں چلی، کوئی 35, 40, 50 سال تک دنیا میں اس سے کچھ خیر و خوبی کے کام بھی ہوئے اور کسی حد تک یہ توازن قائم رہا۔ اب کچھ پچھلے عرصے کے دوران میں، یعنی کوئی پچھلے 20-25 سال میں، امریکہ کی سپر پاور اسی تاریخی عمل کے تحت جس میں ایک تہذیب علمی فکری اعتبار سے برتری کے مقام پر پہنچتی ہے، جس میں توانائی کے ذرائع کی دریافت کا معاملہ دوسروں کے مقابلے میں واضح تفاوت میں آ جاتا ہے، بالکل اسی عمل سے گزری ہے، اور اس عمل سے گزرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اگر آپ اقتصادی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اس ایلیٹ کو وابستہ کر لینے کے لحاظ سے جو دنیا میں کیا جاتا ہے، اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے اپنی ٹیکنالوجی کی طاقت کے اعتبار سے دیکھیں، تو یوں نہیں رہ گیا تھا کہ پانچ بڑے ہیں، بلکہ یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ ایک بہت بڑا وجود دیا گیا, اور وہ ایک بہت بڑے کے چیلنج کرنے والی اگر کوئی طاقت تھی تو وہ کمیونسٹ روس تھا, یعنی اس کی جو سوویت یونین کی ایک بڑی سلطنت تھی جس کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک 60-70 سال تک سرد جنگ کی کیفیت رہی, وہ ایک طاقت موجود تھی. وہ ہم مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم خدا کی زمین پر اس توازن کو قائم نہیں رہنے دیں گے اور امریکہ کے اعلی کار بن کر اس کا خاتمہ کر دیں گے. چنانچہ ہو گیا, اور جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو اس کا خاتمہ ہو جانے کے بعد جو رہی صحیح کثر تھی وہ بھی پوری ہو گئی, اب ایک بڑی طاقت وجود میں آ گئی. تو اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا واقعہ, تاریخی واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کم ایسا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں, یعنی روما اور ایران تو دو قوتیں موجود تھیں, امریکہ اور سوویت یونین دو قوتیں موجود تھیں, اس سے پہلے بابل کی قدیم تہذیب اور حبشہ کی قدیم سلطنت دو قوتیں موجود تھیں, فرائنہ اور ان کے مقابلے میں ادھر عربوں کی سلطنت حمورابی وغیرہ کی دو قوتیں موجود تھیں ایک زمانے میں. تو عام طور پر اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید میں کہتا ہے نا کہ میں مختلف طاقتوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہوں, یہ ایک عمل رہتا ہے. یہ محادثہ جو ہوا یہ ایک مرتبہ ہمارے ذریعے سے ہوا تھا, یعنی ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مسلمان دنیا کے اندر بلا شرکت غیر واحد سپر پاور, ایک زمانہ ایسا آیا اور وہ صدیوں تک رہا ہے کہ جس میں کوئی دوسری طاقت مقابلے میں آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی یہ صورت, یا پھر دنیا کی تاریخ میں ایک بار پھر یہ صورتحال امریکہ کے ساتھ اب ہوئی ہے, ایک بڑی طاقت وجود میں آ گئی ہے جو اپنے آپ کو تہذیبی لحاظ سے بھی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی بہت برتر سمجھتی ہے. اب یہ صورتحال جب وجود میں آئی تو ہم اصل میں اس غلط فہمی میں رہے ہیں پچھلے, اور یہ پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے, ہماری قیادت ہمارے دانشور اس غلط فہمی میں رہے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت, حق کے خود ارادی, قوموں کا احترام, سرحدوں کا احترام, ان کے معاملات, یہ غالباً کوئی یعنی انبیاء علیہ السلام کی شریعت بن گئے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب باتیں کہی گئیں اور ان سب باتوں کے کچھ اثرات بھی ہوئے, دنیا نے کسی حد تک ان سے فائدہ بھی اٹھایا, کچھ مہلت بھی دنیا کو اس کے معاملے میں حاصل ہوئی. تاہم جو وہی بات کہ یہ سارے اخلاقی اصول بڑے برتر ہوتے ہیں, بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں, انبیاء بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں, انسانوں کو یہ بتائے جاتے ہیں, لیکن دنیا کے اندر جو طاقت کی اپنی نفسیات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں کی آخری درجے میں پابند رہے. تو چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے کے بعد یہ معلوم ہونا شروع ہو گیا تھا, اور صاحب بصیرت لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک تو جو دنیا کے اندر چار دوسری طاقتیں ایک معاہدے کے تحت شامل ہو گئی تھیں حصہ بٹانے کے لیے, ان کے اور اس کے درمیان تفاوت بہت غیر معمولی ہو گیا ہے, لہذا ان سے اسے جان چھڑا لینی چاہیے. یعنی ایک چیز تو یہ بالکل صاف نظر آ رہی تھی کچھ عرصے سے کہ واقع ہو رہی ہے, اور دوسری جانب یہ بھی بالکل واضح تھا کہ دنیا کی تاریخ کا جو ایک سائیکل چل رہا ہے اس میں شاید آنے والے دور کی